السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے.
الحمدللہ ہم لوگ عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا. ہم لوگ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو مزید مضبوط بنا سکیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے سیدھی سادھی تعلیم دی تھی. آپ بہت زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں الجھے تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. لیکن چونکہ بعد میں بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے دین کو بہت زیادہ ڈائیورٹ کر دیا، اس میں غلط غلط باتیں نکالی، لوگوں کو نفسیات میں الجھایا، لوگوں کو عقل پرستی کی تعلیم دی، اور اس طرح کی الجھنوں میں الجھا کر لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے رہے. اور ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی، حالانکہ ہمارا الحمدللہ نہیں بھی کسی کا، اگر کوئی لوگ ہیں جن کا عقیدہ نہ بھی بگڑا ہو، وہ یہ تھی کہ جو بھی کچھ کر لو تم آخر مسلمان ہو نا، کلمہ گو ہو تو تم معاف کر دیے جاؤ گے، یہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو ایکچولی ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں اور اسی لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے اندر ایمان کو لے کر آئیں، یعنی ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور اپنے ایمان کو قیمتی جان کر اس کی حفاظت کر کے اسے ویسا ایمان بنانے کی کوشش کریں جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا قرآن میں کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کے جیسا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال دی تھی کہ ایمان ان جیسا چاہیے. تو صحابہ کرام ان کا ایمان کیسا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان رکھتے تھے اور آپ کی بات کیسے مانتے تھے. اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی عقیدہ واسطیہ کو جو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اور اب تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہوا، ہم پیج نمبر 109 پر ہیں آج، اور تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین مسائل آج ہمارے سامنے بہت زیادہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور جب سے تقریباً میں ایک مہینے سے زیادہ یہ بات دیکھ رہی ہوں کہ جو سوالات میرے پاس آ رہے ہیں، یعنی ایک تو ملحدانہ نظریات، یعنی ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا جو ایتھیزم کی طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کو. دوسرا ہے مرتدانہ نظریات یا مردد ہونا لوگوں کا، دین سے پلٹ جانا، اور یہ بہت ہی کثرت سے ہو رہا ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، بار بار سوالات آ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی نے اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ایک غیر مسلم سے شادی کر لی اور مندر میں بھی جاتی، تو کیا وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، اس طرح کے سوالات. تیسرا ہے فحاشی، اور فحاشی میں ساری چیزیں آ جائیں گی. فحاشی میں ہی غلط تعلقات، غلط رجحانات، عریانیت، اور یعنی اس میں نشہ بھی ایک مین وکٹم ہے دیکھا جائے تو، کہ نشہ انسان سے بہت کچھ برے کام کرواتا ہے، اور نشہ آور ادویات کا عام ہونا، یہ سب فحاشی ہی کے اندر آ جائے گا. اور ہمیں آج اتنی فکر ہوتی ہے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر، یا جو کیونکہ دنیا ایک یعنی گلوبلائزیشن میں ہم جی رہے ہیں نا، کہ دنیا ایک چھوٹا سا ولیج بن گئی ہے نا، گلوبل ولیج ہم کہتے ہیں اس کو. پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر میں کیا ہوتا تھا تو مہینوں بعد یا سالوں بعد پتہ چلتا تھا، جب تک کہ اگر وہ نیوز میں نہ آتا تھا. ایک نیوز چینل ہوا کرتا تھا یعنی دوردرشن کا، یا کوئی بھی ایک گورنمنٹ کا نیوز چینل ہوتا تھا، اس سے خبریں پتہ چلتی تھی، اور وہ بھی خبریں جتنا خبریں دی جانی چاہیے اتنی دی جاتی تھی، ساری سینسر کر دی جاتی تھی، اور اچھا ہی تھا ایک طرح سے. لیکن چونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم سب ایک گاؤں میں جی رہے ہیں سمجھے، بالکل ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے ہیں، کہاں کیا برائی ہو رہی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، اور برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جانے لگا، بلکہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا والا معاملہ ہو گیا. اور ایک جو چوتھی چیز ہے جو بہت زیادہ ذہن کو منتشر کرتی ہے اور دل کو ڈراتی رہتی ہے، اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ دل پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ برائیاں اب اتنے قریب آ چکی ہیں مسلمانوں میں، کہ اللہ نہ کرے کہ یہ اور نزدیک آ جائیں، جو ایل جی بی ٹی کا معاملہ ہے، گیز اور لیزبین، ہم جنس پرستی، یعنی استغفر اللہ، اتنا دل دکھتا ہے کہ کئی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لڑکی واپس آ گئی، کیونکہ یہی سارے معاملات تھے. یعنی پہلے سوچتے تھے کہ یہ ایسی بات ہے کہ تو کبھی ہم سن ہی نہیں سکتے، لیکن اب یہ اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے فیور میں بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو اپنا ہم مزاج اور ہم نوا بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو نہیں بلکہ نئی جنریشن کو ہماری. اور چونکہ بچوں کا ذہن تو کچا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی استغفر اللہ، آپ سوچے کہ اتنی ہمت ہو گئی ہے لڑکیوں کی کہنے کی، کہ آپ سوچے کہ یہ بات کتنی بڑھ گئی ہے اور کتنی عام ہو گئی ہے، کہ اگر کوئی روکتا ہے اپنے بچوں کو کہ ایسے غلط تعلقات نہ قائم کرو، یعنی کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے تعلق قائم نہ کرے، تو بچوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ شکر کریں کہ ہم ایک لڑکے سے، یا لڑکا کہتے ہیں کہ ہم لڑکی سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی لڑکی ہو تو وہ کہتی ہے کہ اگر ہم لڑکی سے ہی تعلق رکھتے تو آپ کیا کرتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ. بہت ہی ڈر لگتا ہے اصل میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر ہر جگہ اس کو یعنی ڈی کرمنلائز کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بچہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت ہے، ان کو گھر رینٹ پر لینے کی اجازت ہے، یعنی ہر فیسلٹیز ان کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایون انہی کچھ کنٹریز میں تو مسلمانوں نے جو اس طرح کے لوگ ہیں ہم جنس پرست, انہوں نے اپنی مسجدیں تک الگ بنا لی ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ یعنی ہم ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کتنا پرفتن دور ہے, اور اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے. جب تک کہ یعنی یہ سب ان تمام برائیوں سے ہم کب بچ سکتے ہیں, جب تک کہ ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط اور پختہ نہ ہو, کیونکہ ایمان ہی گناہوں سے بچاتا ہے. ایمان ہی, کیونکہ ایمان ہوگا تو تقویٰ ہوگا نا, تو ایمان اور تقویٰ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تنہا میں بھی یا سب کے سامنے بھی ہر گناہ سے ہر برائی سے بچاتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام, ایمان ہی تو تھا نا ان کے پاس, اور کیا تھا اس کے علاوہ, اور ان کے پاس کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں تھے. تو لہٰذا ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, جو بات ان کو رسول اکرم نے ایک بات سمجھائی, وہ اس کے اوپر بالکل ایک طرح سے پتھر کی طرح چٹان بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور پھر کوئی چیز ان کو متزلزل نہیں کر سکی, اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکی, انہیں ڈاواڈول نہ کر سکی. آج کیا اصل میں مسئلہ ہے کہ آج ہمارا نہ ایمان پختہ ہے, نہ عقیدہ مضبوط ہے, اور نہ ہی تقویٰ ہمارے اندر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں, جو ایتھیسٹ کا جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے ایتھیزم کا, اور لوگ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں, تو ایکچولی اتنا پری پلان یہ کام ہے. اور اس میں اچھے جو انہیں اگر آپ ٹاپ کلاس کے لوگوں کو دیکھیں گے نا, جو دیندار لوگ ہیں, جو مشہور لوگ ہیں دین میں بھی, ان کے بچوں کے اگر نظریات آپ سنیں گے تو وہ اس لائن میں چلے گئے ہیں. آپ سوچئے کتنی دکھ کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری اولاد کو, ہماری ذریت کو, ہماری نسلوں تک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان ملحدانہ نظریات سے, خیالات سے. اس کا سایہ تک ہماری اولاد پر نہ آنے پائے, نہ ہماری پوری امت مسلمہ پر. کم از کم جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو مسلمان رہے نا, ہم ابھی دوستوں کو تو دعوت دینے سے بہت دور ہیں دیکھا جائے تو. یہی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا نا ہم پر, ہمارے دل پر, ہمارے ذہن پر, ہمارے اطراف پر, اور کم از کم ہمارے اندر اویئرنیس آئے گی, اور ہم جان سکیں گے کہ جو لوپ ہول ہوتے ہیں, جو رکھنے ہیں جہاں سے یہ چیز اندر آتی ہے, ملحدانہ نظریات یا ایمان کی کمی کمزوری وغیرہ, ہم ان رخنوں کو بند کر سکیں. کم از کم وہ جو چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں ان کو ختم کر سکے, بند کر سکے, تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے انشاءاللہ. تو آئیے, جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں خبر دی ہے وہ رسولوں نے دی ہے, اور رسول کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے لوگ تھے, اور وہ سچے تھے, بالکل صدوق تھے, صادق تھے, اور عدول تھے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو لوگ حدیث کلاس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے, جب حدیث ہم نے پڑھی تھی اور اس میں ہم حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھ رہے تھے, جو ایک بک ہے حدیث سائنسز, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الصحابہ کلہم عدول, ہے نا, یہ لفظ پڑھا تھا. اور جو صحیح حدیث کی شرط ہوتی ہے, جو پانچ شرائط ہیں صحیح حدیث کی, اس میں ایک کیا ہے, جو راوی ہے وہ کیا ہونا چاہیے, جو راوی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. پانچ حدیث کی جو شرائط ہیں صحیح حدیث کی شرائط, راوی عادل ہونا چاہیے, صادق ہونا چاہیے. یعنی پانچ حدیث کی شرائط ہوتی ہیں, جس میں سے اگر ایک بھی شرط کم ہو گئی تو وہ صحیح حدیث نہیں رہتی عادل. تو یہ عدول اسی سے بنا تھا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جتنے بھی جو رسول تھے ان کو عدول کہا گیا ہے, یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے, وہ صادق تھے, سچے تھے, اور عدل والے تھے. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسولوں نے ہمیں خبر دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس پر ایمان لایا. کیونکہ قرآن بھی ہمیں کس نے پیش کیا, آپ بتائیے قرآن پیش کرنے والے کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. تو اللہ پر ایمان بھی جو ہم نے لایا, تو ہمیں وہ خبر کس نے دی؟ دیکھا جائے تو رسول نے دی ہمیں, الحمدللہ. تو رسول کیا ہیں؟ سچے ہیں, وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. تو ہم اسی کے کنٹینیویشن میں پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان رسولوں کی بات کی تھی کہ صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ٹھیک ہے. تو یہ جو رسول تھے انہوں نے ہمیں صراط مستقیم کی تعلیم دی, اور ہمیں وہ راستہ دکھایا. اور وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یہ نبی تھے, صدیق تھے, شہداء تھے, صالحین تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے. پیج نمبر 109 ہم شروع کر رہے ہیں. صراط الذین انعم اللہ علیہم, یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرما دی, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن ہی اپنے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے دوسری آیت میں. تو یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے, جس میں سورہ نساء میں 69 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, یعنی نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عام اور خاص جو نعمتیں ہوتی ہیں, یہ چار قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ انبیاء ہیں, یعنی وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی, اور انہیں خبریں فراہم کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں آتے کہ آپ آخری نبی تھے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس بنا پر انبیاء کا اطلاق رسولوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اولو العزم ہوں یا غیر اولو العزم، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ رسول ہوں یا نبی ہوں، دونوں کے پاس خبریں آتی رہی اور ہمیں ان کو ماننا ہے، اور ان کی خبریں سچی تھیں. دوسرا صدیقین، یہ فعیل کے وزن پر ہے، صدیق کی جمع ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. قرآن میں آتا ہے سورۃ زمر آیت 33 میں، والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو صدق لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، سورہ حدید آیت 19، اور وہ جو ایمان لائے اور اللہ اس کے رسولوں پر، تو یہی صدیق ہیں. تو ایمان کی جو تحقیق ہے یا جو تصدیق ہے کرنے والا وہ صدیق ہوتا ہے، یعنی جو ایمان کی تحقیق کرے اور اس کی تصدیق بھی کرے. اور ایمان جو ہے وہ صدق سے ہی مکمل ہوتی ہے، اور اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، عقیدے میں صدق ہونا، قول میں صدق ہونا، اپنے معاملات میں صدق ہونا. اور یہ جو عقیدے میں صدق ہے، یہ ایکچولی انسان کا اخلاص ہوتا ہے جو اس کو اس اعلی مقام تک لے جاتا ہے، اور یہ مشکل ترین مقام ہے. بعض سلف یعنی علماء کہتے ہیں کہ جس قدر اخلاص کے لیے مجاہدہ کیا جائے کسی دوسری چیز کے لیے مجاہدہ نہیں کیا جائے گا، یعنی تمام علماء کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا مجاہدہ کرنا پڑا اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا کرنا پڑا، کیونکہ بہت مشکل چیز ہے اخلاص. پھر اپنے قول میں صدق، کہ وہ اس طرح کے انسان وہی بات کرے جو واقعے کے مطابق ہو، چاہے اس کی زد میں وہ خود آئے یا کوئی اور، جیسے اس کے باپ یا بھائی یا ماں بہن، کسی کا بھی معاملہ ہو، ہمیشہ سچ بات کرے. اور معاملات میں صدق، کہ اس کی پوری زندگی، اس کے جو معاملات ہیں وہ رسول اکرم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں. اور یہ بھی یعنی ایکچولی اسی میں آتی ہے، صدق کے فعل میں ہی آتی ہے کہ انسان کے اعمال، اس کے افعال اخلاص پر مبنی ہوں گے، ورنہ پھر وہ صدق سے خالی ہوگا، یعنی اپنا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا. تو بہرحال اب جو یہ صدیقین کا جو طبقہ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تمام امتوں میں سے بہترین امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ کی امت کے افضل ترین فرد ابو بکر صدیق ہیں. اور اس صدیق کے درجے پر مرد بھی فائز ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں فرمایا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کو صدیقہ کا لقب خود اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی صدیقہ کہا گیا. بہرحال یہ جو ہے انبیاء کے بعد یہ پہلا درجہ ہے صدیق کا. پھر اس کے بعد ہے شہدا، یعنی تیسرے درجے پر شہدا آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ان کی جانچ پڑتال کرے جو ایمان لائے، اور تاکہ تم میں سے تم کو شہید بنا دے. اور کچھ قول سے مراد شہدا کا مطلب ہوتا ہے علماء، ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے، آل عمران کی 18 نمبر آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم، اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہ ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اس بات کا شاہد یعنی گواہ قرار دیا ہے، جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی ذات کے لیے. اور علماء انبیاء اکرام کے حق میں یعنی گواہی دیں گے، یعنی جنہوں نے مانا تھا ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شہدا ہوں گے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہوں، چاہے وہ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہوں، یا علماء ہوں جو کہ اللہ کے دین کو حق اور راست طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. اور چوتھے نمبر پر صالحین کا گروہ ہے، اور اس میں تینوں قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس سے تھوڑے سے کم درجے والے بھی، یعنی جو انبیاء صدیقین شہدا سے تھوڑے کم درجے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالحین میں سے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے. تو یہاں پر صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ نبوت و صدیقین اور شہادت سے کم ہوتا ہے، اور یہ رسول اکرم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ صالحین ہیں. اس میں ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم ان لوگوں میں ہی شامل کر دے صالحین میں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اب یہاں پر پھر ہمیں کیا پتہ چلا، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، رسول سچے ہوتے ہیں، اور یہ رسول ہی ہیں جنہوں نے ہمیں خبریں دی ہیں، اور رسولوں نے جو سیدھا راستہ بتایا وہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. یعنی ہم جو بات پڑھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث کیے وہ صدیق ہوتے ہیں، سچی خبر دیتے ہیں، ان کی دی ہوئی ہر خبر سچی ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس ہمیں رسولوں نے کروایا، اور یہ کتابیں بھی رسولوں پر نازل ہوئیں، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، ہر بات کی خبر ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ اور پھر رسولوں ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور جو رسول آئے تھے ان میں کچھ میں احکامات میں اختلاف تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو بیسک تعلیمات تھی تمام رسولوں کی ایک ہی تھی۔ تمام کی تمام رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہی بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اسی کی تعلیم دیتے تھے، آخرت پر یقین رکھنے کا کہتے تھے، اور نیک عمل، یعنی جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے سکیں۔ تو بہرحال تو سارے نبی کیا تھے؟ صدیق تھے، سچ بولنے والے تھے، عدول تھے، سچی خبریں لے کر آئے، اور ہمیں وہ راستہ دکھایا جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو رسولوں کی بات ہو گئی، اب دوسرا ہم یہاں دیکھیں گے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا، جو رسولوں نے بتایا وہ رسول کیسے تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو کہ قرآن کا ایک تہائی ہے، سورہ اخلاص، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، جو کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن کریم کا ایک تہائی اس کو کہا گیا ہے، یعنی چونکہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ توحید پر مبنی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، اہل سنہ والجماع، وہ اللہ تعالیٰ کو ان کے انہی صفات کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے یا اس کے رسول نے بتایا ہو، یعنی ہم خود سے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں سے ہم اپنی طرف سے کوئی اور چیز کا اضافہ کر رہے ہوں، جو رسول اکرم نے بتایا ہو اس میں ہم اضافہ یا کمی کر رہے ہوں، نہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی چیز ایکسٹرا داخل نہیں کرتے نہ ہی کمی کرتے ہیں۔ تو سورت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کو کوئی ایک جگہ جمع کیا جائے جو ایک الگ مستقل حیثیت کی حامل ہو۔ سورہ ایکچولی فصیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا گھیرا کیا ہوا جو اس کو محفوظ کر دے۔ جو قرآن کریم کی 114 سورتیں، اس میں سے ایک سورت سورہ اخلاص ہے، یعنی بالکل اس عمارت کی طرح جسے چاروں طرف سے دیواروں نے گھیر رکھا ہو۔ تو سورہ اخلاص کسی چیز کو نقائص اور عیوب سے پاک کرنا، مبرہ کرنا، اسے اسی طرح صاف کرنا کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ رہے، ملاوٹ نہ ہو، مکس نہ کیا جائے کوئی چیز کو۔ اور اس سورت کو اس نام دینے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر، یعنی اخلاص پر مبنی ہے، مشتمل ہے، اور یہ کہ اس پر ایمان رکھنے والا بندہ مخلص ہوتا ہے۔ یعنی ہم سورہ اخلاص کی تمام جو آیتیں ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از سچا جانتے ہیں، تو ہم بھی اپنے اخلاص مند ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یعنی جب کوئی شخص اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اپنی ذات کے لیے مخلص بنایا ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کسی حکم یا خبر کا ذکر تک نہیں ہے۔ یعنی پورے سورہ اخلاص کو آپ دیکھ لیجئے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، اس کی صفات کے۔ تو یہ دونوں وجوہات درست ہیں کہ اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا اخلاص۔ اب ہم دیکھیں کہ اس ثلث القرآن کیوں کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے سے قاصر رہے گا؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، اللہ احد اللہ الصمد قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اور یہ بات یاد ہے کہ سورہ اخلاص اجر و ثواب کے اعتبار سے ثلث قرآن کے برابر ہے، نہ کہ کفایت کرنے کے اعتبار سے، یعنی اجر مل سکتا ہے آپ کو لیکن پورا قرآن پڑھنے کے برابر نہیں ہوگا، وہ کفایت نہیں کرے گی، یہ بات یہیں واضح کر لیجئے۔ اور کیونکہ پچھلے سال اس پر بہت بحث چلی تھی، کچھ لوگ سمجھتے کہ اچھا سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، تو نعوذ باللہ، کہ آپ صحابہ کو نادان سمجھتے ہیں کہ وہ زبردستی رات میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے ان کے بارے میں کہ وہ لوگ آدھی آدھی رات تک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی یہ حدیث، آپ نے خود بتائی تھی، تو آپ پھر تہجد میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کیوں پڑھتے تھے؟ تو کبھی یہ مت سوچیے کہ آپ نے 3 بار قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لی تو آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، نہیں، کفایت نہیں کرے گی یہ سورہ اخلاص آپ کے لیے۔ ہاں، یہ اس کی تعلیمات کی وجہ سے، جو اس میں تعلیمات، جو اس کی اصل روح ہے جس میں اس کو، اس سورت کو مخصوص قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے جو کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ویسے تو ہمیں سب یہ بات معلوم ہے کہ کچھ چیزیں اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ کون ہے جو رات میں 100 آیتیں پڑھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اکرم، کیسے؟ تو آپ نے جو ہے کچھ سورتوں کا نام بتایا کہ یہ سورت اگر تم پڑھ لو تو تمہیں 100 آیتوں کا، تمہارا نام غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئیے گا کہ تین بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا؟ نہیں, آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر پورے قرآن پڑھنے سے ہی ملے گا. یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ خلاصہ ہے اصل میں پورے قرآن کا, تو اس کا یعنی تم نے اس بات کا یقین کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے, احد ہے, یکتا ہے, سمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 دفعہ یہ کلمات پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو گویا اس نے اولاد اسماعیل سے 4 گردنیں آزاد کر دی. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا اگر کسی شخص پر 4 گردنیں آزاد کرنا واجب ہو اور وہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے لیے کچھ پڑھنا کافی ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر سمجھے غلامی کا زمانہ ہے اور اس کے اوپر 4 گردنوں کو آزاد کرنا واجب ہو گیا, کوئی اس کو کفارہ ادا کرنا ہے, اس کو 4 غلاموں کو آزاد کرنا ہے, تو اب اگر وہ یہ 10 بار یعنی 40 بار یہ کلمات پڑھ لے گا تو کیا وہ 4 گردنیں آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا؟ نہیں نا. کیا کرنا پڑے گا اس شخص کو, کیونکہ اس کے اوپر تو کفارہ ہے, اس پر غلام آزاد کرنے کا کفارہ واجب ہو گیا ہے ایک شخص پر, سمجھے؟ تو کیا وہ یہ کہہ کر چھوٹ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر؟ نہیں نا, بلکہ کیا کرنا پڑے گا اس کو, وہ 4 غلام آزاد کرنا پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھنے سے یہ مت سمجھیے گا کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لی تو پورا قرآن پڑھ لیا. نہیں, پورا قرآن پڑھنا الگ ہے, وہ قرآن پورا پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایسا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو جہاں تک جزا کا تعلق ہے تو ان کلمات کا پڑھنا 4 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے, لہٰذا جزا میں برابری کا مطلب اجزا میں برابری نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا یہ عمل سورہ فاتحہ کی قرآت سے کفایت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور صرف یہ پڑھ لیتا ہے تو تھوڑی ہوگا کہ نماز اس کی ہو جائے گی. نہیں ہوگی. سورہ اخلاص کے سلوس قرآن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن 3 قسم کی ٹاپک پر بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو اخبار یعنی خبریں ہیں وہ, مخلوقات یعنی مخلوق سے متعلق جو خبریں ہیں وہ, اور احکام شرعیہ. ٹھیک ہے, شرعی احکام. اللہ تعالیٰ سے متعلق جو خبر ہے سورہ اخلاص میں, وہ خبر ہمیں کیا دی گئی کہ قل هو اللہ احد, کہ اللہ تعالیٰ کہو کہ اللہ احد ہے, یکتا ہے. اور جو مخلوق کے متعلق خبر ہے کہ جیسے پچھلے گزشتہ امتوں کے حالت و واقعات اور حالت حاضرہ کے اور آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں, تو قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے ایسا ہو چکا تھا, قوم فرعون یعنی فرعون تھی, قوم عاد, قوم سمود, ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس وقت جو حالت ہو رہے تھے کفار مکہ جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, اور آئندہ کیا ہوگا, غلبت الروم ہے نا, قرآن نے خبر دی تھی کہ عنقریب روم فتح ہوگا. تو قرآن میں آگے کی بھی خبریں ہیں. پھر تیسرا ہے احکام شرعیہ, یعنی ان 3 ٹاپک پر مشتمل ہے قرآن, جیسے کہ نماز قائم کرنا, جو بھی حلال اور حرام کے احکامات ہیں, شرک نہ کرنا, یہ سب کیا ہے, شرعی احکام ہیں. تو اس لحاظ سے سورہ اخلاص کے سلوس قرآن ہونے کی جو توجہ دی جاتی ہے, وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی جو خبر ہے کہ اللہ ایک ہے, یکتا ہے, احد ہے, وہ خبر اس میں دی گئی ہے. تو یہ ہر اس شخص سے خطاب ہے جس کے ساتھ مخاطب ہونا درست ہے. قل, کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کچھ اعتراضات کیے تھے اللہ تعالی کی ذات پر, تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. لیکن جو بھی رہا ہو, بہرحال لیکن اس میں اللہ تعالی نے ہمیں خبر دے دی ہے, اس کا سبب نزل جو سبب نزول ہے کچھ بھی رہا ہو, لیکن ہم اس میں یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے کہ یعنی وہ اللہ, وہ احد ہے, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ یکتا ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ اخلاص سے. اور جو اللہ تعالیٰ کا معنی ہے, اللہ کا معنی یہ نام یونیک نام ہے اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے علم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یہ نام. اس کے علاوہ کسی کو بھی اس نام سے موصوم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام نام اسی کے تابع ہیں, اللہ کے نام کے تابع. لفظ اللہ کا جو معنی ہے, الالہ سے نکلا ہے یہ لفظ, اور الہ یعنی جو کہ معبود ہو, معلو یعنی جو معبود ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, یکتا ہے, اور یہ اس میں ثبوت دیا گیا ہے, اصل میں مثبت کلام ہے یہ, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور ثابت کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ احد ہے, یعنی اپنی ذات و صفات اور اسماء اور افعال کے ساتھ بالکل وہ احد ہے, اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, اس کی کوئی نظیر نہیں, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اور جو اللہ الصمد ہے, الصمد یہ تو اور بھی زیادہ بہتر معنوں میں آتا ہے کہ کئی اس کے معنی ہم کو ملتے ہیں, جو اپنے عمل, قدرت اور حکمت, عزت اور سیادت اور جملہ صفات میں کامل ہو, وہ جس کو کچھ کھانے پینے کی حاجت نہ ہو, اور یہ کہ اس کے کل مخلوقات سے وہ مستغنا ہو, یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. تو یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ الصمد مفعول کے معنی میں, یعنی وہ ذات کے ہر شے اس کی محتاج ہے, ہر کوئی اس کے سامنے اپنے ہاتھ دستے سوال دراز کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے. اور اس کی جو جامع تعریف ہوں گی وہ یہ ہے کہ جو اپنی صفات میں کامل ہو, مخلوقات اس کے در کی محتاج ہوں، سب اس کے سامنے دست سوال دراز کریں اور وہ سب سے بے نیاز ہوں. سبحان اللہ. نعوذ باللہ، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ جب اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے تو کیا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ کہ عرش وہاں سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہاں استوا ہوگا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کا بھی محتاج نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے، کامل ہے، وہ ہرگز عرش کا محتاج نہیں ہے. خود عرش، آسمان، کرسی اور سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ کلمہ الصمد ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جملہ صفات کمال کو اور مخلوق کے لیے ہر قسم کے نقص کو بتاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد، یہ دراصل اور تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ صمدیت اور وحدانیت کی تاکید ہے کہ اس نے اپنی جو وہ الصمد ہے، وہ احد ہے، اس کی وجہ سے اس نے کسی کو بھی جنم نہیں دیا، اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. اس کے لیے اولاد کا ہونا یا یہ ساری چیزیں ہونا، اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کسی انسانوں کے ساتھ وہ مشابہت رکھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ محتاج ہیں، کسی کے مشابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے مشابہ بھی کوئی چیز نہیں، اس کی مثل کے مانند بھی کوئی چیز نہیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ لئیس کا مثل شیء، جیسے کہ اس کی مثال کے طور پر ابن تیمیہ نے ایک حدیث، ایک واقعہ بیان کیا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو. زید بن حارثہ، آپ لوگ جانتے ہوں گے زید بن حارثہ نے کس سے شادی کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس خاتون سے شادی کرے جو جنتی ہے، جبکہ وہ بہت چھوٹے تھے. امیمن سے انہوں نے نکاح کیا تھا، ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ جی، اسامہ بن زید. تو ایکچولی زید بن حارثہ جو تھے، وہ ان کا رنگ اتنا بلیک نہیں تھا، کیونکہ وہ تو حبشی نہیں تھے نا، لیکن جو ام ایمن تھی وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، تو ان کا وہ حبشہ کے لوگوں کے جیسی تھی. تو جو بیٹا ہوا تھا ان کا بھی رنگ کم تھا. ایک دفعہ رسول اکرم کے پاس وہ لوگ دونوں سوئے ہوئے تھے، لیکن دونوں کے پیر چادر سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں چہرے پر اور جسم پر چادر ڈال کر سو رہے تھے. تو ایک بہت مشہور اس زمانے کا شخص تھا، جو کہ قیافہ شناس لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، مجزز مدلجی اس کا نام تھا. وہ آیا، اس نے دیکھا کہ دو لوگ سو رہے ہیں. اس نے وہ باپ بیٹے کے قدموں کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی اتنے مشابہت ہے وہ پاؤں، حالانکہ ایک کا رنگ یعنی فیئر تھا اور ایک کا رنگ بلیک تھا، لیکن اس نے کہا کہ دونوں پاؤں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس حقیقت سے ان دونوں میں مشابہت کی وجہ سے آشنا ہوا، یعنی اس نے کیا دیکھا کہ دونوں پیروں میں مشابہت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی یہ باپ بیٹا ہیں، حالانکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ کون سو رہا ہے. اور رسول اکرم اس بات پر بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے ان دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کی مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ انسان کیا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کسی نہ کسی کے مشابہ ہو گئے نا. ہم سب سے پہلے جب بچہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ کس کے جیسا ہے؟ پوچھتے نہیں، پوچھتے ہیں نا. اور ہم اس صورت میں کوئی شبیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ماں کے جیسا ہے کیا، کبھی دیکھتے ہیں باپ کے جیسا ہے کیا. اگر بہن بھائی ہوں پہلے سے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں فلاں بہن کے جیسا، فلاں بھائی کے جیسا ہے نا، پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں نا اور یہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تو مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے مشابہ. وہ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوان احد، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. تو جو لم یلد ولم یولد کا جو معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی طرف سے محتاج ہوتا ہے خدمت کا، نفقے کا. جب باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہ اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، کہ کوئی اس کو سنبھالے، اس کو سہارا دے، اس کو اس کے لیے کما کر لائے. اور جب بچے ہوتے ہیں تو بچے بچپن میں اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیں، ہے نا. ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ بلکہ والدین ان کا سارا کام کرتے ہیں. تو وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا باپ اس سے پہلے ہوتا، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اول ہے، اس سے قبل کسی چیز کا وجود نہیں تھا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر، کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے. جب وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق ہے، تو پھر وہ کسی کی اولاد کیسے ہوتا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی اب کائنات کے جو مولود ہونے کا انکار کرنا، اس کے والد ہونے کا انکار کرنے سے زیادہ قابل قبول ہے. نہیں، یہی وجہ کہ کسی ایک فرد نے بھی اس کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ بے شمار جو جھوٹے لوگ تھے، جھوٹ گھڑنے والوں نے اس کی اولاد ہونے کا دعویٰ ضرور کیا ہے. یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا، لیکن کبھی ہم دیکھتے کہ کبھی ایسے کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں سب کی نفی فرما دی، اور پہلے اس کی اولاد کی نفی کی، جس سے اس قسم کا دعویٰ کرنے والوں کی تردید کو واضح کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بھی بیٹا قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ نام کی حد تک بھی ایسا نہیں ہوا. اس کی نہ تو اولاد ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار دیا ہے. حالانکہ انسان جس کو بیٹا نہیں ہوتا ہے، جس کو اولاد نہیں ہوتی، تو وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے نا، کسی کو متبنہ بنا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. پھر جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ایک چیز والد بھی نہیں ہے اور مولود بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خود پیدا ہوا ہو، لیکن اس کی بھی تردید کر دی گئی. کہ بتا دیا گیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، جب کسی کے لیے اس کا ہمسر ہونے کی نفی کر دی گئی تو اس سے لازم آیا کہ وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا، کیونکہ پوری صفات میں کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اس صورت میں ہر چیز بہت ہی واضح اور کلیئر ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت بھی ہے اور ہر جو چیز میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، اس کی نفی بھی ہے، یعنی جو سلبی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات ہے ہی نہیں، یعنی جیسے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو یا وہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی نفی کر دی گئی۔ تو بہرحال یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ نفی کمال احدیت ہے اور کمال صمدیت ہے کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صورت ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ اخلاص پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے الصمد ہونے کا ثبوت دیتی ہے الحمدللہ، اور اسی لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کے ایک تہائی حصے کی جو تعلیمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی گئی ہے وہ اس صورت میں چھوٹی سی صورت میں سمو دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا اس پر ایز اٹ از ایمان ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اس طرح کی مثال سے شبیہ سے پاک قرار دیتے ہیں، اور ہم سورہ اخلاص پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں جیسے کہ رسول اکرم اور صحابہ نے ایمان لایا تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا یہیں تک ہم کریں گے، کیونکہ اگلی دفعہ نیا ٹاپک شروع ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں دوسری صورت میں، یعنی سورہ بقرہ کی جو ایک آیت ہے آیت الکرسی، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں، لہٰذا ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہو، یعنی ہماری محبت میں اللہ تعالیٰ سے اضافہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنے، کیونکہ جتنی ہم صفات سے واقفیت حاصل کریں گے، جتنی ہم صفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین بڑھتا چلا جائے گا، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں جاگے گا، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی محبت پیدا ہوگی کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ کبھی شریک ٹھہرائیں گے نہ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ہمارے اندر خشیت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔